اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اکرام، یہ گفتگو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ اسرار نماز کتاب، اسرار نماز کی تجلی سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف حجت الاسلام محسن قرائتی ہیں اور اس کتاب کے مترجم نثار احمد خان ہیں. یہ کتاب کیسٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جو لوگ مصروفیات رکھتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ کہیں بھی اس کیسٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کتاب کے مترجم، یہ مصنف حجت الاسلام حائری صاحب کی نامی کتاب پرتوے اسرار نماز کا ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. گفتگو آپ سن رہے ہیں. جس کتاب سے یہ گفتگو ماخوذ ہے، اس کتاب کی افادیت و اہمیت کا اندازہ آپ کو مطالعہ کے بعد یا آپ کو یہ کسٹ سننے کے بعد ہی ہو سکے گا. اجمالی طور پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. نماز کے سلسلے میں ابھی تک عربی، فارسی، اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے عہدے کے لحاظ سے مفید اور مؤثر ثابت ہوئی ہے. یہ کتاب محسن قرائتی صاحب کی ان تقریروں کا مجموعہ ہے کہ جو عصری تقاضوں کے مطابق اور نسل نو کے ذہن سے دینی معرفت کو قریب کرنے کی غرض سے درسائے قرآن کے عنوان کے تحت چند سال قبل ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی تھی، لیکن یہ آپ کے سامنے اب ایک کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے. چونکہ ہر انقلاب پہلی فکر و تہذیب کو کچل کر نئی تہذیب و افکار کی بنیاد رکھتا ہے اور نئے ماحول کے لحاظ سے زمان میں بھی تغیر واقع ہوتا ہے اور زاویہ فکر و نگاہ میں بھی تبدیلی آتی ہے. اسی تناسب سے تقریر و تحریر کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، گفتگو کے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں، جدید تشبیہیں اور نئی مثالیں استعمال ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر مقرر اور صاحب قلم اپنی بات کو بااثر بناتا ہے. چنانچہ مؤلف نے اس کتاب میں نماز کے اسرار و رموز، اس کے مادی و معنوی فوائد، اخلاص و خضوع و خشوع کے اسلوب کی دور حاضر کی ارتقاء پسند ذہنیت اور انسانی خیالات کی گوناگون کیفیات کے پیش نظر جدید تشبیہوں اور سامنے کی مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے. محسن قرائتی صاحب اہدنوں کے وہ مقرر ہیں جو اپنی ذہانت سے ذہانت شیرنی بیان، انداز تکلم کی بنا پر ہر طبقے میں محبوب ہیں. کتاب کے ترجمے اور اپنے مطالعے کی کوتاہ دامنی کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک اس موضوع پر ایسی جامع کتاب کہ جس میں دور حاضر کی تشبیہات کا استعمال ہوا ہو، اردو زبان میں شائع نہیں ہوئی ہے. امید ہے کہ قارئین سامعین میری اس بات کی تائید مطالعے کے بعد ضرور کریں گے. آئیے اب ہم آپ کو اصل کتاب کی طرف لائیں. پہلے عبادت سے پہلے کچھ گفتگو آپ سے ہو جائے. نماز کے سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے ہم نماز کی روح عبادت و بندگی کے متعلق کچھ بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، اور اس کے فلسفہ و معنی نیز اس کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ عبادت کیوں؟ خدا کی بارگاہ میں اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر عبادت کا اور کیا مرتبہ ہوگا کہ اسی کے لیے کائنات کی تخلیق اور پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کائنات اور جن و انس کی غرض تخلیق ہی عبادت ہے. پیغمبروں کو اسی لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو عبادت خدا کی دعوت دیں. چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. بس دنیا کی تخلیق اور پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خدا کی عبادت ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ خدا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. عبادت کا فائدہ خود بندوں ہی کی طرف پلٹتا ہے، جس طرح پڑھنے کا فائدہ طلبا ہی کو پہنچتا ہے نہ کہ معلم کو. جو چیزیں انسان کو خدا کی بندگی و عبادت پر ابھارتی ہیں وہ اس طرح ہیں، پہلے عظمت خدا انسان کے مد نظر ہو، جب انسان اپنے کو عظمت و جلالت خدا کے سامنے دیکھتا ہے تو لاشعوری طور پر خود کو ذلیل و کمتر محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کسی دانش مند کے مقابلے میں اپنی ذات کو حقیر و بے اہمیت تصور کرتے ہوئے اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے. دوسرے فقر و وابستگی کا احساس، یہ انسان کی فطرت و طبیعت ہے کہ جب وہ اپنے کو کسی کا محتاج اور کسی سے وابستہ پاتا ہے تو اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. ہمارا وجود بھی خدا کے واسطہ خدا سے واسطہ ہے اور ہم تمام چیزوں میں اس کے محتاج ہیں. بس یہ عز و احتیاج کا احساس انسان کو خدا کی پرستش پر ابھارتا ہے. بات احادیث میں ہے کہ اگر انسان کو مرض موت کا خوف نہ ہوتا تو بہت سے لوگ خدا بے نیاز کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے. اور یہ کہ انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، انسان نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے، جس کے پاس ستائش و بندگی کے لیے زبان ہے، خداوند عالم کی بے شمار نعمتوں کی یاداوری بھی اس خدا کی عبادت کی طرف کھینچ سکتی ہے. آئی میں معصومین کی مناجات میں ہے کہ خدا کی نعمتوں کی یاداوری کی ابتدا انسان کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے. انسان اس طرح خدا کی عبادت، خدا کی محبت انسان کے دل میں زندہ رہے گی، اور جب وہ اس کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے تو خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ لوگ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا اور خوف سے امان میں رکھا. دوسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے. عبادت و پرستش کا جذبہ انسان میں فطری طور پر موجود ہے. عبادت کی یہی تڑپ کہ جو اس میں فطری طور پر موجود ہے انسان کو صحیح راستے پر لے آتی ہے اور انسان خدا پرست بن جاتا ہے. کبھی جہل اور انحراف کے سبب شجر حجر حیوانوں اور مال و دولت کی پوجا کرنے لگتا ہے. انبیاء اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کریں، بلکہ ان کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ تاکہ وہ جذبہ رکھنے والے کو صراط مستقیم کی ہدایت کریں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ اس کے بندوں کو بت پرستی سے روکیں اور خدا کی پرستش کی دعوت دیں. قرآن کی جن آیتوں کا تعلق عبادت سے ہے ان میں کی بیشتر اصل عبادت کی دعوت نہیں دیتی بلکہ عبادت میں توحید کی دعوت دیتی ہیں، کیونکہ عبادت کی روح اور پرستش کا جذبہ انسان میں پہلے سے اس طرح موجود ہے جیسے ہر بچے میں غذا کھانے کا میلان ہوتا ہے. لیکن اگر صحیح غذا کی طرف بچے کی رہنمائی نہ کی جائے تو مٹی کھانے لگتا ہے اور اسی سے لذت اندوز ہونے لگتا ہے. اگر انبیاء رہبری نہ کریں تو انسان کی طبیعت کجروی اختیار کر لیتی ہے اور بجائے خدا ناقابل پرستش چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتی ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے کہ جب وہ 40 روز کے لیے غائب ہو گئے تھے تو لوگوں نے سامری کے بہکانے سے اس کے سونے کے بچڑے کی پرستش کا شروع کر دی جسے خود سامری نے بنایا تھا. انسان کے اندر عبادت کا اثر یقینی ہے. زندگی کی ہر حرکت و توقف کو خدا کی رضا کے مطابق قرار دینا عبادت ہے. اپنے کاموں کو خدائی رنگ دینا انسان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے. ان میں سے بعض یہ ہیں، پہلے فانی کو باقی بنانا. انسان اور اس کی ساری تقدو ختم ہونے والی ہے، لیکن جو کچھ خدا کی رضا کے لیے انجام دیا ہے وہ ذخیرے کی شکل میں باقی رہتا ہے. قرآن کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہر چیز نابود ہو جائے گی لیکن جو خدا کے لیے انجام دی گئی ہوگی وہ باقی رہے گی. انسان اپنے تمام کاموں کو خدا کی رضا کے مطابق انجام دے سکتا ہے. اس طرح اس کے مادی کام جیسے کھانا پینا سفر ایک دوسرے کی ملاقات بلکہ معاملات بھی معنوی ہو جائیں گے. اس کے برعکس مقدس وہ معنوی کام بھی اس وقت مادی اور بے قیمت ہو جاتے ہیں کہ جب دنیاوی مفاد کے لیے انجام دیے جاتے ہیں. پہلے کاموں میں فائدہ ہی فائدہ اور دوسرے میں سراسر نقصان ہے. خدا کی عبادت اس سے لو لگانے میں ہو, ہوا و ہوس, نسلی امتیازات, علاقائی اور زبان کا تعصب ہمراہ نہ ہو, بلکہ صرف خدا سے الفت ہو اور اس کی لازوال قدرت و کمال, اس کی نعمتوں کا شکر مد نظر ہو. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں. عبادت یعنی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. میری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. وَإِنْ عَبُدْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. عبادت انسان کو جداگانہ طور پر بھی ہوا و ہوس اور گناہ کی زنجیر شیطان کی غلامی سے آزاد دلا سکتی ہے, اور اس معاشرے کو بھی جو خدا کی پرستش کرتا ہے طاغوت اور ستمگروں بڑی طاقتوں کے چنگل سے آزادی دلا سکتی ہے. اقبال لاہوری نے کیا اچھا کہا ہے کہ کم عقلی کی بنا پر آدمی آدمی کو پوچھتا ہے, آدمی آدمی کی عبادت کرتا ہے. اس کے پاس گوہرے عقل تھا لیکن اس نے ضائع کر دیا, لہ و لعاب کی نظر کر دیا. یہ غلامی کی عادت کتوں سے بھی پست ہے. میں نے کتوں کو کسی کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا ہے. خدا کی عبادت فروساز بھی ہے اور معاشرہ ساز بھی, کیونکہ معاشرے میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر غیر خدا کی پرستش سے وجود میں آتے ہیں. اسلام کی تہذیب میں فقط نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ وہ سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے مفید اور شائستہ ہوں. اسلام میں جن کاموں کو عبادت کہا گیا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں. پہلے امر خدا میں تفکر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوم و صلات کی کثرت عبادت نہیں ہے, نماز روزے کی کثرت عبادت نہیں ہے, بلکہ ایسے تفکر کو بھی عبادت کہا جاتا ہے جو انسان کو خدا سے قریب اور عبادت سے آشنا کر دے. دوسرے, حلال روزی کا کمانا. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ عبادت کے 70 درجے ہیں, سب سے افضل طلب رزق حلال ہے. تیسرے, تحصیل علم کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دین سے باطل چیزوں کو ختم کر دے اور لوگوں کو حق کی ہدایت کرے, اس کا یہ عمل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے. چوتھے, خدمت خلق کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. بہت سی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی خدمت اور ان کی مشکلات میں کام آنا بہت سی عبادت اور مستحب حج کے برابر بلکہ افضل ہے. دوسرے, عالمی عادل حکومت کا انتظار کرنا. اس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی آمد کا انتظار عبادت سے افضل ہے. ظاہر ہے کہ یہ انتظار سا زندگی اور مثبت پہلو کا حامل ہونا چاہیے. امام مہدی کی حکومت کے لیے بھی زمین ہموار کرنا چاہیے. بس اپنے کاموں کو خدائی رنگ اور دینا, گویا ان کی قیمتوں کو بڑھانا, ان کو عبادت اور کبھی عبادت سے بھی بہتر بناتا ہے. صحیح نیت وہ اکثیر ہے کہ جو ہر ایک دھات کو سونا بنا دیتی ہے, اور جو کام قربتن اللہ انجام دیے جاتے ہیں وہ عبادت شمار ہوتے ہیں. اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ عبادت کے نمونے اور پہلوؤں کی شمارش نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اسلام میں والدین کے چہرے پر محبت آمیز نظر ڈالنا بھی عبادت ہے, علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن, خانہ کعبہ, عادل رہبر یا برار در دینی کی طرف دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کریں. عبادت کا سلیقہ قرآن و عترت سے اسی طرح سیکھنا چاہیے جس طرح کسی گھر کا پتہ اس کے مالک سے دریافت کرتے ہیں. آیات قرآن اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کے لحاظ سے بہترین عبادت کیا ہے اور اس کے کیا اوصاف بیان کرتے ہیں, اس کا جواب قرآن و عترت سے دریافت کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم اولیاء دین کے کلمات نقل کرتے ہیں. پہلے عالم کی عبادت. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. رسول نے فرمایا نماز کا وہ حصہ قابل قبول ہے کہ جو ادراک و تعقل کے ساتھ ادا کیا جائے. دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو فہم و ادراک کے ساتھ عبادت نہیں کرتا اس کی مثال اس گدھے کی ہے جو چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے اور کسی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. عالمانہ نماز یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس سے مخاطب ہوں. اس کی پوری توجہ خدا پر ہونی چاہیے. پیغمبر مزید فرماتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا غافلانہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن اس طرح ارشاد کرتا ہے، قرآن میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تفعلون. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دو رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. عبادت عاشقانہ عبادت ہونی چاہیے. جس طرح مریض لذیذ کھانوں سے لذت حاصل نہیں کر پاتا، اسی طرح بے شوق اور بے توجہی سے عبادت کرنے والے بھی عبادت کے سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے. عشق و محبت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ سستی افسردگی کی حالت میں. عبادت میں نشاط ایک امتیاز ہے کہ جس کو شیرتا دل لوگ حاصل کر پاتے ہیں. اس کی زمین کو بھی معرفت و توجہ سے ہموار کرنا چاہیے اور زبردستی کی نماز بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو. جس طرح ہم ایک پسندیدہ اور عظیم شخصیت کے دیدار سے خوش اور مسرت محسوس کرتے ہیں، اولیاء دین اور آئمہ معصومین خدا کے دیدار والے لہجوں کے ایسے شیفتہ اور نماز و عبادت کے ایسے عاشق تھے کہ جن سے عقل حیران ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مخلصانہ عبادت انسان کے لیے آخرت کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذات راہ ہے. خلوص وہ گوھر ہے جو عبادت کو باقیمت اور معتبر بنا دیتا ہے. جس عبادت میں خلوص نہیں ہوتا بلکہ وہ نفاق، ریا، شہرت طلبی اور لوگوں کو فریب دینے کی بنا پر کی جاتی ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور عند اللہ مقبول نہیں ہوتی. خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. امام رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص معاشرے میں خود کو عبادت کے ذریعے شہرت دے اس کو بددین سمجھو، یعنی اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے. جو شخص دین کو لوگوں کو فریب دینے کا ذریعہ بناتا ہے، جس کی عبادت میں خلوص نہیں ہوتا، جس کی عبادت کی مثال اس جسم کسی ہے جس میں روح نہیں ہوتی. قرآن مزید فرماتا ہے کہ لوگوں کو صرف اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اس کے لیے خالص رکھیں. عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے. خشوع پروردگار کی اس دلی توجہ کو کہتے ہیں کہ جو اس کی عظمت کے لائق ہو. خدا کی عبادت سے قلبی لگاؤ اور اس کی عظمت اور اپنی نیاز مندی کے احساس کے ساتھ ہونی چاہیے. قرآن راستگار مومنوں کی تعریف کرتا ہے اور نماز میں خشوع کو بیان کرتا ہے. والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں گڑگڑانے والے ہیں یعنی روتے ہیں. عبادت کرنے والوں کے پورے بدن میں اس خشوع قلبی کو کار فرما ہونا چاہیے. اس خشوع کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز گزار عبادت کے دوران یہ تصور کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور خود کو اس کی عظمت اور قدرت کے سامنے حقیر و کمتر سمجھنا چاہیے. اس طرح خدا کی عبادت کو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. خدا کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے یعنی یقیناً آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. نماز کو اس کے وقت پر ایسے ادا کرو جیسے تمہاری وہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد تم کو دنیا سے خدا حافظ کہنا ہے. انسان اور عابد کی عبادت شیطان کے مکر سے محفوظ نہیں ہے. بعض مرتبہ وجوب، ریا، خود نمائی کی وجہ سے عبادت تباہ ہو جاتی ہے. ان آفتوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان چھپ کر عبادت کرے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت مخفی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. البتہ یہ مخفی عبادت وہاں ہوگی کہ جہاں اسلام نے کھلم کھلا عبادت کرنے کا حکم نہ دیا ہو، مثلا نماز جماعت و جمعہ اور حج، کیونکہ مسجد میں نماز جماعت کا ثواب گھر میں پڑھی جانے والی فرادہ نماز سے زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مخفیانہ عبادت بسا اوقات ریا کے ذریعے عبادت کو تباہ ہونے سے بچا لیتی ہے. عبادت کے لیے آفات بھی نازل ہوتے ہیں انسان پر، اس لیے کہ انسان کو بہت سی چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے. شیطان انسان کا دیرینہ دشمن قسم کھا کے انسان کی گھات میں بیٹھا ہے تاکہ اس کی عبادت کو برباد اور بے نتیجہ بنا دے. وہ ہماری عبادتوں کو باطل و فاسد کرنے کے لیے ان راہوں سے آتا ہے. پہلا ہتھیار شیطان کا ریا ہے کہ جو شخص خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی غرض سے عبادت کرتا ہے وہ یقیناً شیطان کے جال میں گرفتار ہے اور اس کی عبادت بیکار ہے. اور کبھی تو عبادتوں میں عمل سے پہلے ہی شیطان کے ذریعے خلل پیدا ہو جاتا ہے اور قصد قربت فوت ہو جاتی ہے. دوسرا شیطان کا ہتھیار عجب ہے. عجب کا مطلب عبادت کے وقت شیطان انسان کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اپنی عبادت کو اہم سمجھنے لگتا ہے. اگر عبادت نیک کام کی عبادت ابتدا خدا کے لیے ہوتی بھی ہے تو شیطان درمیان راہ حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کو غرور مبتلا کر کے اس کی عبادت کو تباہ کر دیتا ہے. تیسرا اس کا جال گناہ ہے. بے شک عبادت کے بہترین اثرات کو گناہ برباد کر دیتے ہیں. جس کسان نے کھیتی اور باغ کے برابر کرنے میں مہینوں زحمت و مشقت برداشت کی تھی اس کی معمولی غفلت سے خیرمن نظر آتش ہو جاتا ہے، تمام محنت عکارت ہو جاتی ہے. گناہ بھی ہمارے اعمال کے لیے ایک قسم کی آگ ہے جو انہیں خاکستر کر دیتی ہے، یعنی ان کو جلا دیتی ہے. خلاصہ یہ کہ شیطان یا تو انسان کے صاف و شفاف پیمانہ قلب میں اتر جاتا ہے یا اس ظرف کے پر ہو جانے پر اسے آلودہ کر دیتا ہے یا اس کو پانی کے نیچے کھینچ لاتا ہے اور اس پانی کو برباد کر دیتا ہے. امام سجاد کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنا بندہ بنا لے، میری عبادت کو عجب کے ذریعے فاسد نہ ہونے دے، مجھے عزت عطا فرما اور تکبر میں مبتلا نہ فرما. صدقہ جو ایک قسم کی مالی عبادت بھی ہے، قرآن کی تعبیر کے مطابق منت گزاری اور اذیت سے تباہ ہو جاتا ہے. درخت لگانے میں وقت نہیں لگتا لیکن اس کو برابر کرنے اور آفتوں سے محفوظ رکھنے میں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں. اسی طرح کبھی گناہ یا ناشائستہ حالات تمام نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. ایک روایت میں ہے کہ اپنی عبادت پر مغرور ایک عابد اور اپنے گناہ پر پشیمان ایک فاسق دونوں مسجد میں داخل ہوئے. فاسق اپنے گناہوں پر پشیمان اور توبہ کے سبب مومن ہو گیا اور عابد غرور کی بنا پر فاسق قرار پایا. عبادت میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. غرور و عجب عبادت کے لیے بڑی آفتیں ہیں. کیا ان آفتوں کا سدے باب ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بالکل. چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے ان بلا اور آفتوں سے انسان کو بچا سکتی ہیں. کبھی انسان جیل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا کی عبادت میں مشغول ہوں جبکہ وہ غلط راستے پر گامزن ہوتا ہے اور اپنے کاموں کی حد سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے. کبھی برے کام بھی انسان کی نگاہوں میں نیک بن جاتے ہیں. ابلیس بھی ان کاموں کے لیے زمین ہموار کرنے میں تیز ہے. برے اعمال جو نیک بن کر جلوہ گر ہوتے ہیں، قرآن چند آیتوں کے ذیل میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا جس شخص کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا وہ انہیں اچھا سمجھنے لگا؟ دوسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش جن کی کوششیں زندگانی دنیا میں بہہ گئی اور خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال کر رہے ہیں بجا لا رہے ہیں، دوسری جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے بدترین اعمال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے۔ انسان کو پھر دیکھنا چاہیے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی یا نہیں، تو عبادت کے مقبول ہونے کی علامت کو شرائط کی بحث میں آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ عبادت و نماز کی قیمت ان کے مقبول ہونے میں ہے۔ خداوند عالم متقین کے اعمال و عبادات اور انفاق و صدقات کو قبول کرتا ہے۔ جس کو عبادت کے مقبول ہونے کا یقین نہیں وہ کیوں غرور کرتا ہے؟ آیا ہماری عبادت دیکھنا چاہیے کہ محفوظ ہے یا نہیں؟ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو پوری عمر کی نماز و عبادت کو برباد کرتے ہیں اور انسان عمل کے بازار سے تہ دستی لوٹتا ہے۔ آیا جن عبادات و نماز میں گناہ بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ حق ہونے سے محفوظ ہیں کہ ہم ان سے مطمئن رہیں؟ آیا ہماری عاقبت بخیر ہوگی؟ بہت سے ہیں کہ جو برے انجام اور سوئے عاقبت میں گرفتار ہیں، حسن عاقبت اور عاقبت بخیر ہونا بڑی نعمت ہے کہ اولیاء خدا بھی اس کو بارگاہ عزیز سے طلب فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف دعا کرتے ہیں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل مندوں کی خدا سے ایک یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ خدایا ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرمانا۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے چند جگہوں پر اہل تقوی کی عاقبت کا ذکر کیا ہے، والعاقبت للمتقین، انجام کار بہرحال متقین کے لیے ہے۔ کیا شیطان عابد ہونے کے باوجود رانندہ درگار نہیں ہوا؟ کیا بہت سے افراد تمام عمر عبادت و نماز میں گزارنے کے باوجود عملی لحاظ سے دنیا سے گمراہ نہیں ہو گئے؟ بس اپنے افعال پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ عبادتوں اور نعمتوں کا شمار ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ سلامتی کی نعمت، اعضاء، جوارے، رزق کے امکانات، یہ سب خدا کا لطف ہے۔ عبادت کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہم سراپا اس کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ اس نے ہمیں نیک کردار اور سعادت مند بنانے کے لیے پیغمبر اور رہنما بھیجے، تشویق دلاتا ہے، وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت، جس عمر میں ہوں، اپنے دربار میں حضور کا موقع دیتا ہے، فرار کرنے والوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ وہ بندوں کی پے در پے دعاؤں سے نہیں تھکتا، قبول نہ ہونے والی عبادتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے۔ اور بھی سینکڑوں الطاف و انعام ہیں جو آیا ہماری عبادت اس کے کرم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے؟ آیا ہماری عبادت زیادہ ہے یا غفلت و گناہ؟ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری نماز و عبادت غفلت و نافرمانی، کوتاہیوں اور سہل انگاری میں گزر جانے والے لمحات کا کہاں جبران کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا میں واجبات سے غفلت اور تیرے حدود سے تجاوز کے بعد نافلہ اور مستحبات کے ذریعے کیسے تیری طرف آ سکتا ہوں؟ انسان دیکھے کہ عبادت آخرت کے سفر کا توشہ ہے، ایک طویل اور دشوار راہ درپیش ہے۔ کیا یہ عبادت اس سفر کے لیے کافی ہے؟ کیا حضرت علیہ السلام نہیں فرماتے آہ من قلت الزاد، آہ توشے کی کمی اور راستے کی دوری، زاد راہ کم ہے اور راستہ طویل ہے، ہم دنیا سے زیادہ قبر، برزخ، محشر، آخرت میں لطف خدا کے محتاج ہیں۔ آیا یہ عبادت ان مراحل کے لیے کافی ہوگی؟ ابو دردا صحابی رسول کہتے ہیں کہ مسجد پیغمبر میں اہل بدر اور بیعت رضوان کرنے والوں کے اعمال کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا حضرت علی عبادت و ورع میں سب سے افضل ہیں۔ جب میری یہ بات اس کے حلق سے نہ اتری تو میں نے وہ واقعہ نقل کیا جس کا میں خود شاہد تھا۔ ابو دردہ اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک شب میں نے حضرت علی کو ایک نخلستان میں جاتے ہوئے دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ گھر لوٹ گئے ہیں، لیکن اسی اثنا میں ان کے نالے کی آواز، ان کے رونے کی آواز سنی کہ وہ فرحے تھے۔ خدایا، میں گناہوں کو فراموش کر چکا ہوں تیرے، لیکن تیرے دفتر میں موجود ہیں آہ وہ جلا دینے والی آگ۔ یہ فرما کر آپ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بے حرکت محسوس کیا تو یہ سوچ کر کہ شاید وہ دنیا سے سفر کر گئے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر پہنچا اور اطلاع دی کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت علی پر یہ حالت خوف خدا سے طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پانی لائے اور حضرت علی کو ہوش میں لائے۔ اے ابو دردہ، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیسا پاتے ہو؟ جیسے روز قیامت مجھے حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ گناہگار خدا کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں، ہاں اس کی بے شمار رحمتوں کے مقابلے میں اپنی مختصر و معمولی عبادت پر غور کرنا ہماری غفلت کی دوسری علامت ہے۔ انسان اولیاء خدا کی عبادت کا موازنہ کسی بھی طرح نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عبادت اولیاء خدا کی عبادت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ وہ معصوم اور برگزیدہ ہونے کے باوجود باتذر و زاری عبادت کرتے تھے اور ان کے سب کی توجہ پروردگار کی طرف ہوتی تھی، اس کی چوکھٹ پر سر جھکاتے تھے۔ ہم ایسے عاجز و نیاز مندوں کو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ خدا کی عبادت پر توجہ رکھنا بھی ہم کو اپنی نماز اور دعا پر مغرور نہیں ہونے دے گی۔ یہاں ان کی عبادتوں کو بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو زحمت میں ڈالیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے زیادہ عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، حالت عبادت میں کھڑے کھڑے آپ کے قدم مبارک ورم کراتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین حضرت علیہ السلام کی طرح شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے کھجور کے 500 درخت لگائے تھے اور ہر ایک کے نیچے 2-2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ان کے پائے مبارک ورم کرائے ہیں، رنگ متغیر اور آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں رونے لگا۔ جب آپ نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا کہ فلاں نوشتہ لاؤ۔ اس نوشتے سے حضرت علی کی عبادت کا کچھ حال پڑھا اور فرمایا کہ حضرت علی جیسی عبادت کون کر سکتا ہے۔ امام قاسم علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قید خانے میں کبھی صبح سے ظہر تک کا وقت ایک ہی سجدے میں گزار دیتے تھے اور اسی طرح زمین سے سینہ لگائے رہتے تھے۔ جب معصوم ایسی بزرگ ہستیاں اپنے متعلق یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تو پھر وہ کون اپنی عبادت پر غرور کر سکتا ہے اور کہاں خود پسندی کی گنجائش ہے؟ جو کام ہم بنامے عبادت انجام دیتے ہیں، اس عبادت اور اولیاء خدا کی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو پھر غرور کیسا؟ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ عبادت وہ بندگی اور اطاعت صرف اور صرف دنیا کے پیدا کرنے والے کے لیے سزاوار ہے اور کسی دوسرے کی پرستی باطل ہے۔ دیگر موجودات کی عبادت زیادہ تر جہالت یا انبیاء کی ہدایت سے دوری رہنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں عبادت کے اقسام کے ذیل میں ضمنی طور پر باطل وہ ناروا عبادتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، انہیں پوچھ اور بےہودہ قرار دیا ہے اور دلیل سے انہیں رد کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مدد کے لیے غیر خدا کا وسیلہ تلاش کرتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری قدرت خدا ہی کے لیے ہے۔ ان القوت للہ جمیع، اگر تم عزت حاصل کرنے کی فکر میں ہو تو للہ العزت جمیع، عزت بھی خدا ہی کے لیے اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر روزی کے لیے پریشان ہو تو ارشاد ہوتا ہے لا یملکون لکم رزقا، جھوٹے خداؤں کے ہاتھوں میں تمہارا رزق نہیں ہے. اگر ان پتھر کے خداؤں سے نفع یا ضرر کی امید ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ لا یملک لکم ضرا ولا نفع. یہ فائدہ رسانی اور دفع ضرر کی طاقت نہیں رکھتے. اگر تم تاغوتوں کو اپنی سے بلند و برتر سمجھتے ہو تو اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے عباد امثالکم، وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. اگر اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی بنا پر بتوں کو پوجتے ہو تو اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انتم وہ آباؤکم من ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو قیامت میں تمہاری فریاد رسی کریں گے تو معلوم ہونا چاہیے سیکفرون بے عبادتہم ویکون علیہم صدا، وہ عنقریب تمہاری عبادت سے انکار کریں گے اور تمہارے مخالف ہو جائیں گے. یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. کوئی چیز بھی خدا کے علاوہ پرستش کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان خداؤں کا کوئی خارجی وجود نہیں بلکہ یہ ذہنی اپج ہے، ذہنی پیداوار ہے. اگر ان کا وجود بھی ہے تو بے اثر، اور ان میں کوئی اثر ہے تو محدود. بس ان تین خامیوں کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کی بندگی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے. اس کو چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کر کے اس مخلوق کے سامنے سر نہ جھکائے. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات تسلیم کرتا ہے گویا اس کی پوجا کرتا ہے. بس اگر کہنے والا حق کہتا ہے تو سننے والا حق کا پرستار ہے، اور اگر باطل کہتا ہے تو باطل پرست ہے. امام صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص خالق کی نافرمانی اور کسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے وہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے. بس تنہا شجر، حجر، سورج، ستاروں ہی کی عبادت باطل نہیں ہے، بلکہ کسی کی عبادت پر سر جھکا دینا، کسی کی فکر کا گرویدہ ہو جانا، خدا کی حکومت کے علاوہ کسی حکومت کے سامنے تسلیم ہو جانا بھی ناروا عبادت ہے. بلکہ تہذیب اسلام کے علاوہ دوسری تہذیب کو قبول کرنا بھی باطل کی پرستش شمار ہوتی ہے. جو عبادت دل سے نہیں بلکہ ظاہری طور پر کی جاتی ہے وہ فضول اور بیکار ہے. بندے کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ بغیر کسی قید و شرط کے حکم خدا کو تسلیم کرے، فرمان الہی اور دین و خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو بلائے طاق رکھ دے اور ان کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس بے چون و چرا حکم خدا کو تسلیم کرنے کو عبودیت کہتے ہیں، اور یہی عبادت کا فلسفہ ہے. ابلیس کیا عبادت سے سابقہ تھا لیکن اس میں عبودیت کا جوہر نہ تھا، اس لیے وہ حضرت آدم کے سجدے کے سلسلے میں حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے اور رانندہ دردار ہو جاتا ہے. لوگوں میں انبیاء کی تبلیغ پر کان نہ دھرنے اور بڑا بننے کا سبب بھی عبودیت کا فقدان ہے جو دلی خواہشات کا تابع ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جب بھی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو تم اکڑ جاتے ہو. دوسری جگہ کہتا ہے کہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلاف میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں. بس وہ عبادت ارزش مند ہے کہ جس کا سرچشمہ عبودیت و تسلیم اور انسان کی رضا ہو. عبادت خدا کی پرستش کا نام ہے، نہ کہ اپنی ہوا و ہوس کی بندگی کا. صدر اسلام میں جب بھی مسلمانوں کو حکم جہاد دیا جاتا تھا تو ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا لولا خرطانہ الى اجر قریب، یہ حکم جہاد ابھی کیوں آ گیا، کاش تھوڑی مدت کے لیے ٹال دیا جاتا. جب رسول کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو ایک گروہ نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے تاکہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے اور واپس پلٹ جانے والوں کی شناخت ہو جائے. عبودیت و تسلیم کا کامل نمونہ ہم کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی داستان میں ملتا ہے کہ جہاں باپ حکم خدا کا مطیع محض اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے جاتا ہے اور گلے پر چھری رکھ دیتا ہے. اور اسماعیل بھی کہتے ہیں کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، بابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. ابراہیم تسلیم و اطاعت کا کامل نمونہ ہے، خواہ فرزند کی قربانی میں، خواہ مکے کے خشک صحرا میں زوجہ و فرزند کو چھوڑنے میں، خواہ آتش نمرود کے نمرود میں کود پڑنے میں. وہ رہرو نہیں ہے جو کبھی تیز اور کبھی آہستہ چلتا ہو، بلکہ رہرو وہ ہے کہ جس کی روش میں یکسانیت ہو. استقلال و دمام ہر ایک کام میں اچھا سمجھا جاتا ہے، عبادت میں بھی مستحسن ہے. اسلام کی نظر میں تھوڑی دائمی عبادت بھی اس نیک عمل سے بالاتر ہے جو مستقل طور پر انجام نہ دیا جاتا ہو. قرآن کہتا ہے کہ بس تم اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کی راہ میں سب کیا کرو. رسول خدا سے منقول ہے کہ فطرت عبادت کی لیاقت ہے. خدا کے نزدیک وہ اعمال پسندیدہ ہیں کہ جو مستقل طور پر انجام دیے جاتے ہیں، اگر جن کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو. اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کو کم از کم ایک سال تک انجام دیتے رہیں. بس عبادت میں دوام اور انسان میں پرستش کا عنصر مہم ہے. ایسا نہیں کہ کب تب کی وجہ سے انسان نماز و دعا اور مسجد کو چھوڑ دے اور ایک مدت تک ان امور سے بیگانگی اختیار کر لے. سرمایہ حیات اور زندگی کی گھڑیاں حیات کے آسمان سے بادل کے مثل گزرتی جا رہی ہیں، زیادہ خدا کی بندگی کر کے اس رہ گزر سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب و روز تم میں کار فرما ہے، تم بھی ان میں کام کرو، وہ تم سے تمہاری عمر لے رہے ہیں، تم بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ. سچ بتائیے کہ جس عمر کو ہم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور دن رات اس سرمایہ کو خرچ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی عمر ایک لہجے سے زیادہ نہیں ہے، لہذا اس کو خدا کی اطاعت میں صرف کرو. اگر عبادت و بندگی کے خاص امکانات کم ہوں تو ان کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی جائے اور آزاد ماحول میں جا کر خدا کی عبادت کرنا چاہیے. خدا کی عبادت سے دوری اختیار کرنے کے لیے زمین و زمان کی تنگی کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. خدا فرماتا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری عبادت کرو. خدا پرستی کی راہ میں دشواریاں بھی ہیں، یہ دشواریاں خواہ تاغوت کی پیدا کی ہوئی ہوں کہ جو لوگوں کو خدا کی طرح متوجہ نہیں ہونے دیتا، خواہ ان بے دینوں کی پیدا کی ہوئی ہوں کہ جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں یا شیطان لعین اور نفس ہمارے کی ایجاد کی ہوئی ہوں، یہ سب انسان کی عبادت سے باز رکھنے مستقبل کوشا رہتے ہیں. کیا نماز کی حالت میں کعبے کے اندر پیغمبر کو آزار نہیں پہنچایا گیا؟ کیا خدا پرستی کی پاداش میں مسلمان مجاہدین تاغوت کے شکنجے کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا خدا یکتا کی راہ میں بلال حبشی نے کوڑے نہیں کھائے؟ لیکن خدا پرست لوگوں نے نہ کسی حال میں عبادت چھوڑی، نہ دین امبور کے اجرا سے دست بردار ہوئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں عزیزوں کی شہادت دیکھنے اور کوفہ و شام کے طویل سفر کی مصیبت برداشت کرنے کے باوجود نماز شب ترک نہیں کرتی، اگرچہ ناتوانی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. امام خمینی نے اپنی عمر کی آخری رات میں ہسپتال میں مستحب نماز ترک نہ کی. حق کی راہ میں دشواریاں ہیں، رائے حق کو جان کے عوض خریدنا اور دشمن سے نہ ڈرنا چاہیے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کی راہ میں حق والوں کی قلت کے سبب تم گھبراؤ نہیں،
ممکن ہے کہ کبھی ہم ایک چیز خریدنے کے لیے یا کسی چیز کے گر جانے کی بنا پر بس کار وغیرہ کو بااشرار رکواتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے بس رکوا لیں. خدا پرست مومن کو چاہیے کہ وہ صرف نماز و عبادت پہ اکتفا نہ کرے بلکہ عبادت کے ماحول کو وسعت دینے میں بھی کوشاں رہے اور دوسروں کو خدا اور عبادت سے آشنا کرے، کیونکہ تبلیغ دینی اور وصیت ہر مومن کا فریضہ ہے. جیسا کہ خداوند عالم انسان کو ایمان اور عمل صالح کے بعد حق اور صبر کی وصیت کی تلقین کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر سگریٹ پینے والے 10 نفر کسی علاقے میں داخل ہوں تو وہ تھوڑی سی مدت میں زیادہ تر لوگوں کو دھواں سے آشنا کر دیں گے. چند اوباش قسم کے لوگ پورے محلے بلکہ ایک شہر کے ماحول کو مقدر گندا بنا سکتے ہیں، تو پھر نمازی اور عبادت گزار افراد کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خدا کے وجود سے آشنا کریں اور ماحول کو خدا کی عبادت گاہ بنائیں. ہمیں پوری طاقت کے ساتھ گھر محلہ مدرسہ ادارہ شہر اور دیہات میں خدا کے مقاصد کو پھیلانے چاہیے، اور اس راہ میں ہمیں ہر قسم کی طاقت سے کام لینا چاہیے. عبادت کی اہمیت اور اس کی آفتوں کے بیان کے بعد دیکھنا چاہیے کہ عبادت کرنے والوں میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. تکلیف انسان کا بڑا امتیاز ہے. جس وقت انسان میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے اسی وقت انسان لطف خدا کا مورث اور شرعی کاموں کی انجام دہی کے لیے مکلف قرار پاتا ہے اور زمین پر خدا کا امانت دار بن جاتا ہے. یہ خصوصیت ہے جو انسان کو ممتاز بناتی ہے. اس کے لیے باعث فخر ہے، اور جب اس تکلیف کی منزل پر پہنچ جائے تو اسے جشن مسرت منانا چاہیے. ایک عالم دین ہر سال اپنے بالغ ہونے کی سالگرہ منایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دن مجھ میں خدا کے احکام کی بجاوری کی صلاحیت پیدا ہوئی تھی. لوگ جمہوری حکومت میں ایم ایل اے یا ایم پی منتخب ہونے والے شخص کو مبارک